सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
हफ्त रोजा अदबी मुजल्ले सदा रंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियाँ रूबरू नौजवान शायर जनाब अली यासर से मुकालमा।
सलाम हमद नात मनकबत मुसद्दस और उर्दू नज्म गजल नसरी नज्म पंजाबी नज्म और इसके साथ साथ मर्सिया भी मुझे अल्लाह ताला ने अता किया है। ये बहरहाल मैं शुक्र अदा करता हूँ उस पाक परवरदिगार का कि उसने मुझे तख्लीक के जौहर से नवाजा और मैंने मुख्तलिफ अदबी असनाब में अक्ल और सापनी तौर पर कोशिश करने की उसमें कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश की।
कलाम शायर बज़ुबान शायर जनाब तौकीर अब्बास अपनी गजलें और नज़में सुनाएंगे।
एहसास तो हर रोज ये होता है कि कुछ है, क्या जानिए कुछ होने का खटका है कि कुछ है, क्या चीज है खुलता नहीं कुछ भेद किसी पर, वहशत में कोई चीखता रहता है कि कुछ है, ये बात अलग है कि बताते नहीं कुछ भी, अहबाब के चेहरों से तो लगता है कि कुछ है।
तफहीम गालिब के उनवान से गालिब की एक इंतहाई मारूफ गजल की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान न्याजी की जबानी।
कहते हैं मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कदा से चश्म चरागा किए हुए। कहते हैं द लास्ट टाइम आई बिलोवड केम टू माई असम्बली द गॉब्लेट एंड वाइन बिकेम सो एक्साइटेड दे लिट अप टू इल्यूमिनेट द असम्बली। It was indeed a memorable event for me to reminisce about it now. Lighting up the assembly with goblets and wine are also indicating a celebration.
Aur aakhir mein Hajra Masroor sahiba ka afsana gaaye sunayenge Khalid Hamid.
Chand minute baad wo halka sa langadate aangan mein dakhil hue. Aangan mein hamesha ki tarah purani chauki par dhuali chimney ki lalten jal rahi thi. और बावर्ची खाने वाले दालान के सामने गर्मियों के बावर्ची खाने की गज भर ऊंची हदबंदी पर मिट्टी के तेल की कुप्पी बदबूदार रोशनी दे रही थी। उनकी अम्मा शायद कुछ पका रही थीं। दालान की दीवारों और कटावदार मेहराबी दरों में लटके हुए छींकों पर आग की रोशनी हमेशा की तरह थिरक रही थी। अख्तर मियां धम से खुर्रे पलंग पर गिर पड़े। डरबे में मुर्गियां कुड़कुड़ाई जैसे वो भी पूछ रही हूं पहुंचाए उन्हें जो हमें सुबह सुबह बासी रोटी मलकर डालती थी।
ये थी हमारे शुमारे की सौती झलकियाँ।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 और 1539 किलो हर्ट्ज पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर तवील दौरानिये के मुजाकरे अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-8789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-8789।
प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक नौजवान शायर जनाब यासिर के साथ एक तफसीली गुफ्तगु से। हरचंद के अदबी शोबे में बरसों अशरों और सदियों की तकसीम मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ तो रवायत का तसलसल हमेशा जारी रहता है, फिर भी 20वीं और 21वीं सदी के हवाले से तस्करा करना पड़ जाता है। कहने का मकसद यह है कि माशाल्लाह नौजवान अदीबों की एक बहुत बड़ी तादाद अब अपनी हैसियत को बतौर 21वीं सदी के अदीबों के मनवा चुकी है और ये अदीब इसी सदी के हवाले से जाने और पहचाने जाएंगे। जनाब अली यासिर का शुमार भी इसी नस्ल से होता है। हरचंद के 20वीं सदी की शेरी रवायत इनकी शायरी की बुनियाद है। शायरी की जुमला असनाफ में तबाह आजमाई कर चुके हैं, क्या मरसिया, क्या कसीदा, क्या गजल, क्या नज्म, इसी तरह उर्दू और पंजाबी दोनों जबानों में ताक हैं। इब्तदाई तरबियत अपने घर से हुई, पंजाबी शायर इनके बुजुर्ग थे, इन्हीं की रहनुमाई इन्हें हासिल रही। علی یاسر صاحب بتاتے ہیں.
جی میں نے کچھ بچپن سے ہی ٹوٹی پھوٹی تحریریں نظمیں اور شعر لکھنے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. کوئی چھٹی یا ساتویں جماعت کا طالب علم ہوں گا میں اس وقت. تو گھر میں دادا جان تھے میرے پنجابی کے شاعر تھے, امیر علی ان کا نام تھا. تو انہوں نے کافی حوصلہ افزائی کی اور مجھے کچھ کتابوں کی طرف اور شعروں کی طرف راغب کیا انہوں نے. اس کے ساتھ ساتھ پھر تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہا اور شعر و شاعری کا سلسلہ بھی آگے جا کے زیادہ وہ جنون کی حیثیت اختیار کرتا گیا. اور گجرانوالہ سے بلانگ کرتا تھا, وہاں سے ایف ایس سی کی اور پھر 93 میں میں یہاں اسلام آباد میں آ گیا. اور اسلام آباد آ کر میں نے اپنی ایجوکیشن کو بی اے کیا اور پھر ماسٹرز کیا, پھر ایم فل کیا, اور آج کل علامہ اقبال اپنی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں, مصروف ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ شاعری کی ایک کتاب آ چکی ہے, غزلوں کا مجموعہ ہے ارادہ کے نام سے.
جی
ارادہ جو کتاب ہے یہ 2007 میں اس کا پہلا ایڈیشن آیا تھا اور ابھی 2012 میں اس کا دوسرا ایڈیشن چھپا ہے.
تو یاسر صاحب یہ جو آپ علامہ اقبال یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اس کا کیا موضوع ہے؟
ابھی کورس ورک چل رہا ہے تو میں انشاءاللہ کوئی اردو شاعری اور اردو غزل کے حوالے سے ہی کوئی موضوع منتخب کروں گا. کوئی سال بعد جب میرا کورس ورک کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد پھر تحقیقی مقالہ لکھنا ہوتا ہے, وہ اس کے لیے انشاءاللہ میں کوئی ابھی موضوع ڈھونڈ رہا ہوں, تلاش میں ہوں کہ کوئی شاعری کا یا اردو غزل کے حوالے سے کوئی ایسا مجھے کام کرنے کو مل جائے کہ جو ایک دستاویز کی حیثیت بھی رکھے اور میرے اپنے شوق کے مطابق ہو اور اس میں میں محنت سے جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ اپنا مقالہ مکمل کروں.
اس کے علاوہ آپ کا کیا شغل کیا ہے؟
جی میں اکادمی ادبیات پاکستان, جس کو پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز بھی کہتے ہیں, اس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوں اور پچھلے کوئی 7 برس سے یہیں پہ شعر و ادب کی خدمت میں گزر رہے ہیں. ادیبوں اور شاعروں اور پاکستانی زبانوں کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں. جی شروع میں تو صناعی ادبیات کی ایڈیٹنگ بھی کی اور طبعات کے سلسلے میں بھی کافی کتابیں کمپائل کی ہیں, اور بیسک جو کام ہے وہ ایوارڈز اینڈ پروگرامز کا شعبہ ہے میرے پاس جو ہے.
جی
اس کا میں انچارج ہوں. جتنے ایوارڈز دیے جاتے ہیں کتابوں کے اور جو پروگرام ہوتے ہیں اکادمی ادبیات پاکستان کے, ادبی تقریبات ہوتی ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں یا سیمینارز ہوتے ہیں, وہ ان کو ارینج کرنا میری ذمہ داری ہوتی ہے. پھر کچھ مطبوعات کے سلسلے ہیں, جیسے ایک اہل قلم ڈائریکٹری ہے, پاکستان کے جو رائٹرز ہیں ان کے قواعد کو جمع کرتا ہوں. کچھ 4-5 ہزار رائٹرز کے قواعد میں نے جمع کیے ہیں. ایک کتاب 2008 میں چھپی تھی, دوسری 2010 میں چھپی ہے, تو تیسری ابھی اس کو میں اپ ڈیٹ کر رہا ہوں. انشاءاللہ اسی سال یا اگلے برس وہ بھی کتاب, اسی میں اضافہ جات اور ترمیم کے بعد وہ کتاب دوبارہ چھپے گی.
کو کیا ویب سائٹ پہ بھی آپ ڈالتے ہیں یا صرف یہ کتاب طبعات کاغذ کی شکل میں چھپتی ہے؟
جی اب پہلے تو ہوتا تھا کہ کاغذ کی شکل میں چھپتی تھی, لیکن اب جو ہے اکادمی کی ویب سائٹ بھی ہے www.academy.gov.pk. یہ ہم پی ڈی ایف ورژن اس کا رکھا ہوا ہے, اس کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے میں نے بہت سا کام کیا ہے. پچھلے برس بھی اور اس برس بھی پرچم کشائی کی تقریب میں جو ہے وہ میرا لکھا ہوا ملی نغمہ پڑھا گیا ادھر اسلام آباد میں, جو ہوتا ہے قومی دن ہوتا ہے 14 اگست کا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ڈاکومنٹریز لکھی ہیں, اسکرپٹس لکھے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے.
اچھا یاسر صاحب, جس زمانے میں آپ نے شاعری شروع کی تو یوں سمجھیے کہ شاعری کا ایک عہد جو 1960 کے عشرے سے شروع ہوا تھا اور آہستہ آہستہ بہت جو نام تھے وہ سب ختم ہو گئے اور ایک نئے شاعروں کی کھیپ آئی, تو آپ کا تعلق یقیناً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بنیادی طور پر ان شعرا سے ہے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 21ویں صدی کے شعرا کی جو نسل ہے اس سے ہے. تو کیا آپ نے فرق محسوس کیا 20ویں صدی اور 21ویں صدی کے درمیان؟
بنیادی طور پر ہر شاعری کا ایک عہد ہوتا ہے اور اس عہد کے معاشرتی, سماجی, سیاسی اور سماجی بہت سارے اپنے اپنے اس کے مزاج ہوتے ہیں, اسالیب ہوتے ہیں, مختلف پریشانیاں ہوتی ہیں اور مختلف جو ہوتی ہیں ترجیحات ہوتی ہیں لوگوں کی. تو ہر شاعری جو ہے وہ اپنے عہد کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی ترجیحات میں اردو ادب, شاعری, یہ ساری چیزیں موجود تھیں, لیکن رفتہ رفتہ جیسے ہم سائنسی دور میں داخل ہوتے گئے ہیں 20ویں صدی میں اور 21ویں صدی میں اب ہم داخل ہو چکے ہیں, تو اس میں جو ادب ہے یا شاعری ہے یا جو زبانوں کے حوالے سے اسکول کالجز میں پڑھایا جا رہا تھا, فارسی, عربی پڑھائی جاتی تھی اور بہت سارے شاعروں کا کلام بچوں کو بچپن سے ہی مدرسوں سے لے کر فارسی اور اردو کے شاعروں کا ان کو پڑھایا جاتا تھا, ان کو ازبر کرایا جاتا تھا, جس سے ان کے جو شعور کی کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹلی وہ بہت زیادہ اس میں شعور میں ان کی یہ چیزیں شامل ہو جاتی تھیں اور یہ ان کی تربیت کا حصہ ہوتی تھی. تو آج کل چونکہ سائنسی تعلیم اور سائنسی جو آلات ہیں ان کی طرف رجحان اور رغبت بڑھ گئی ہے نئی نسل کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعری لوگوں کی ترجیحات میں تو شامل نہیں ہے, لیکن جو شاعر ہیں لکھ رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہیں شائقین ادب اور شائقین شعر و شاعری کہ جن کی وجہ سے یہ شاعری جو ہے نئے نئے موضوعات اور نئے نئے مضامین کے ساتھ ہر عہد کی جو ہے وہ تصویر بنی ہوئی ہے شاعری ہماری جو ہے.
یاسر صاحب, ماشاءاللہ سے آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کا مجموعہ کلام جو ہے وہ اس کا جو تھا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاری تو موجود ہیں.
جی قاری موجود ہے بالکل, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہلے جیسا جو ہے قاری میں وہ رجحان یعنی تعداد زیادہ نہیں ہے, قارئین کی تعداد ضرور کم ہوئی ہے اور شاعروں کی بھی ترجیحات کم ہوئی ہیں, کچھ شاعر بھی کم ہو گئے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح پہلے شاعروں کے شاعر جو تھے وہ شاعری میں لکھنؤ میں دہلی میں لاہور میں اور بڑے ادبی مراکز میں جس طرح کی محافل ہوتی تھی, مشاعرے ہوتے تھے, مقابلے ہوتے تھے, اسکولوں کالجوں میں بھی مشاعرے اور مقابلے کا رجحان تھا, اب وہ یہاں پہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ جتنی سائنسی یونیورسٹیاں ہیں وہ سائنس اور کمپیوٹر کی طرف چلی گئی ہیں, اپنے بالکل ثقافتی اور ادبی مراکز سے بالکل ہٹی ہوئی ہیں. کبھی کسی نے مباحثہ مشاعرہ مقابلہ جو ہے وہ نئے طالب علموں میں نہیں دیکھنے میں ہمیں آتا, بہت کم شاذ و ناظر ہیں یہاں پر. یعنی اگر 10 یونیورسٹیاں ہیں تو کوئی سال بعد ایک آدھ مشاعرہ ہوتا ہے کسی ایک یونیورسٹی میں, اور ایون کہ آپ دیکھیں کہ رمضان میں ربیع الاول میں محرم کے مشاعرے بھی اب ناپید ہو چکے ہیں یہاں پر. پاکستان میں یہ حال ہے, تو باقی ملکوں میں تو میرا خیال ہے اور کم ہو گیا ہوگا رجحان, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سنجیدہ کاری موجود ہے اور سنجیدہ ادب لکھا جا رہا ہے. نئے نئے اس میں موضوعات اور نئی نئی اس میں جو ہے وہ طرح داریاں آ رہی ہیں ہمارے سامنے. اردو شاعری میں تجربات بھی بہت سارے آ رہے ہیں, اصناف بھی بہت ساری آ رہی ہیں, تحقیق و تنقید میں بھی بہت سارا کام ہو رہا ہے پاکستان میں, بھارت میں بھی کلی بہت اچھا کام ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ نظم میں خاص طور پر کافی ترقی کی ہے, افسانے نے, ناول نے, ڈرامے نے کافی ترقی کی ہے ان اصناف نے. اور اب آگے جا کر جو نظموں میں تجربات ہو رہے ہیں آزاد نظم کے بعد, جو نثری نظم کے تجربات ہو رہے ہیں اور نثری نظم کو کافی فروغ مل رہا ہے.
علی یاسر صاحب کی گفتگو ابھی جاری ہے, یہ اعلان سن لیجیے اور اس کے بعد اس گفتگو کا بقیہ حصہ.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-7789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی, ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 اور 1539 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
اس اعلان سے قبل آپ علی یاسر صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. ان سے ہم نے جدید دور کے ایک اہم ذریعہ ابلاغ یعنی الیکٹرانک میڈیا کے بارے میں جب سوال کیا تو ان کے خیال میں اس میڈیا کی یلغار میں ادب کو فراموش کیا جا رہا ہے.
منفی اثرات اس لحاظ سے انہوں نے ڈالے ہیں کہ انہوں نے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا کسی بھی. آپ اگر پاکستان میں, میں آپ سے کرتا ہوں کہ 100 کے قریب چینل ہیں اور ہم نے ان کو 100 کے قریب خط لکھا ہے کہ آپ جہاں اتنے گرم گرم سیاسی ٹاک شوز کراتے ہیں, آپ اتنے بڑے بڑے جناب مزاحیہ پروگرام نشر کر رہے ہیں, تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ مہینے میں یا 15 دن میں ایک آدھ گھنٹے کا ادبی پروگرام یا کوئی مشاعرہ یا کوئی مذاکرہ یا کوئی مباحثہ یا کسی کتاب پہ بات ہو جائے, کسی شاعر سے مکالمہ ہو جائے, آپ مختص کریں کوئی ٹائم. لیکن اس خط کو لکھے ہوئے 4-6 ماہ ہو گئے ہیں, کسی چینل نے ایسا کوئی سلسلہ شروع نہیں کیا, پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. تو ان چینلز نے واقعی ہی اپنا جو کردار ان کو ادا کرنا چاہیے تھا تھوڑا بہت قاری کے لیے یا ادیب کے لیے یا ادب کے لیے, اس میں انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا, اور اگر یہ کریں تو اس سے زیادہ فروغ ہوگا.
جی یاسر صاحب, عام طور پہ یہ لوگ, ایک عمومی رائے ہے جو یقیناً جس سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور اختلاف بھی ہو سکتا ہے, کہ اب آج کے دور میں جو شاعری ہو رہی ہے وہ بڑی موضوعاتی اور ایک بیانیہ قسم کی شاعری ہے کہ جو کچھ آپ کے مشاہدے میں آتا ہے اس کو بلا کم و کاست بیان کر دیتے ہیں, اور جو گہرائی جو یا گہرائی ہونی چاہیے تھی اس کے بجائے حالات حاضرہ جو ہیں وہ شاعری پہ زیادہ حاوی ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا ایسا واقعی ہے؟
یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے. موضوعات کے حوالے سے آپ اساتذہ کو بھی دیکھیں تو ان کی حجب گوئی اور ان کی نظم گوئیاں اور ایون کے غالب کے یہاں بھی آپ دیکھ لیں تو اس نے کس کس موضوعات پر قطعات ربائیاں اور ان کی شاعری موجود ہیں. تو موضوعات پر لکھنا کوئی بری بات تو نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے سمجھا کہ موضوعات کے ساتھ ساتھ جو اپنے تجربات جو ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے شاعری میں, اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے. جتنے شاعر گزرے ہیں آپ دیکھیں, میر کی آپ جتنی شاعری دیکھ لیں وہ ان کی زندگی کے جو حالات ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے, اور ان کے اپنے ذاتی تجربات ہی ہیں جو ان کی شاعری میں بھی بالکل جھلک ان کی نظر آتی ہے. تو یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ موضوعات پر بھی لکھا جاتا رہا ہے, اور جو اپنے شاعر کا جو کی جو ذات ہے وہ بھی جو جھلکتی ہے اس کی شاعری میں. دوسرا آج کل اگر آپ دیکھیں تو اس میں چونکہ زندگی بہت تیز ہو چکی ہے اور مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں تو نئے نئے موضوعات سامنے آ رہے ہیں, نئی نئی جو اس وقت عالمی ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ساری چیزیں ہماری شاعری میں بھی آ رہی ہیں. تو موضوعات کے ساتھ ساتھ اس میں بے ساختہ پن بھی موجود ہے, اور اس میں جو شعری بے تکلفی ہوتی ہے وہ بھی موجود ہے ہماری شاعری میں. تو شاعری ہماری پیچھے نہیں گئی کسی بھی دور میں, شاعری تو ہماری آگے بڑھ رہی ہے.
تو اس سلسلے میں آپ کی جو اکادمی ادبیات ہے وہ کوئی کردار ادا کر رہی ہے؟
جی, اکادمی ادبیات پاکستان کے بہت سارے سلسلے ہیں ایسے کہ جو مطبوعات اور تقریبات اور کتابوں پر انعامات دینے کا سلسلہ ہے وہ تو جاری و ساری ہے, لیکن اکادمی ادبیات پاکستان چونکہ اب حکومت پاکستان کے پاس کچھ فنڈز اس وقت وہ حالت نہیں ہے, وہ کیفیت نہیں ہے, مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا کام ہمارا سلو ہے. چل رہا ہے ویسے ہی, مطبوعات بھی آ رہی ہیں, کتابیں بھی چھپ رہی ہیں, تقریبات بھی ہو رہی ہیں, انعامات بھی ہم کتابوں پہ دے رہے ہیں ہر سال, اور بھی جو ہمارے ریگولر سلسلے ہیں, سہمائی ادبیات چھپ رہا ہے, پاکستانی لٹریچر ایک ہمارا ششماہی انگریزی مجلہ ہے وہ چھپ رہا ہے. تو کام تو ہو رہا ہے, لیکن امید ہے کہ مزید اس میں کچھ عرصے بعد بہتری آئے گی کہ گورنمنٹ اس پہ تھوڑا سا توجہ دے.
اب ایک آخری سوال آپ سے کہ جو آپ کی اپنی شاعری ہے, کیا ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ غزلوں کا مجموعہ شائع ہوا ہے تو بیشتر آپ کی غزلیں ہوں گی, تو اس کے علاوہ آپ نے آزاد شاعری, نثری نظم کی طرف توجہ کی یا روایت سے ہی جڑے رہے؟
نہیں, اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مجھے سلام, حمد, نعت, منقبت, مسدس اور اردو نظم, غزل, نثری نظم, پنجابی غزل, پنجابی نظم, اور اس کے ساتھ ساتھ مرثیہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. یہ برحال میں شکر ادا کرتا ہوں اس پاک پروردگار کا کہ اس نے مجھے تخلیق کے جوہر سے نوازا, اور میں نے مختلف ادبی اصناف میں حتی الوسع اپنی طور پر کوشش کرنے کی, اس میں کچھ نہ کچھ لکھنے کی کوشش کی, تو اس کو کافی سراہا بھی جاتا ہے, اور کچھ میری چیزیں پڑی ہوئی ہیں نیٹ پہ بھی ہوں گی, یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں, مشاعرے ہیں اس میں, اور مرثیہ وغیرہ بھی ہے موجود ہے, وہ اگر آپ دوست سنیں تو شاید آپ سراہیں انشاءاللہ اس کو.
روبرو ابھی آپ نے نوجوان شاعر جناب علی یاسر کی گفتگو سنی.
وائس آف امریکہ, ایک مکمل سوشل میڈیا ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع یعنی ریڈیو, ویڈیو, ٹی وی, ویب اور فیس بک. تازہ ترین خبروں, معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارے ادبی مجلے ستارنگ میں اب پیش ہے کلام شاعر بزبان شاعر. آج کے شاعر ہیں جناب توقیر عباس. توقیر صاحب بنیادی طور پر نظم گو شاعر ہیں مگر غزلیں بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے ان کی غزلیں سنیے اور بعد میں نظمیں.
احساس تو ہر روز یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہے, کیا جانیے کچھ ہونے کا کھٹکا ہے کہ کچھ ہے, کیا چیز ہے کھوتا نہیں کچھ بھید کسی پر, وحشت میں کوئی چیختا رہتا ہے کہ کچھ ہے, یہ بات الگ ہے کہ بتاتے نہیں کچھ بھی, احباب کے چہروں سے تو لگتا ہے کہ کچھ ہے, اپنا جسے معلوم نہیں نام و نسب تک, وہ شخص بھی اب خود کو سمجھتا ہے کہ کچھ ہے, اپنا جسے معلوم نہیں نام و نسب تک, وہ شخص بھی اب خود کو سمجھتا ہے کہ کچھ ہے. خطاب کسے تیرے مقابل کوئی آتا, توقیر تیرے سامنے بیٹھا ہے کہ کچھ ہے. یہ تھی غزل جناب. ٹھہرے پانی پہ ہاتھ مارا تھا, دوستوں کو کہاں پکارا تھا, چھوڑ آیا تھا میز پر چائے, یہ جدائی کا استعارہ تھا, روح دیتی ہے اب دکھائی مجھے، آئینہ آگ سے گزارا تھا، روح دیتی ہے اب دکھائی مجھے، آئینہ آگ سے گزارا تھا، زندگی اور کچھ نہ تھی توقیر، طفل کے ہاتھ میں غبارا تھا، زندگی اور کچھ نہ تھی توقیر، طفل کے ہاتھ میں غبارا تھا۔
اور لیجیے اب جناب توقیر عباس سے ان کی چند منتخب نظموں کے اقتباسات سماعت فرمائیے۔
عنوان ہے اس دن سرد ہوا میں جب پیڑوں سے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے، اس دن سرد ہوا میں جب پیڑوں سے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے، میں نے اسے اداس اور تنہا دیکھا، چیزیں بھی دھندلائی ہوئی تھی، اجڑی اجڑی آنکھیں، گہرے غم سے مٹی مٹی رنگت، اس کے ذہن میں اڑتے پتوں جیسی سوچوں کا طوفان تھا، گہرے غم سے مٹی مٹی رنگت، اس کے ذہن میں اڑتے پتوں جیسی سوچوں کا طوفان تھا، وہ اپنے پیچھے بوڑھی خوشیوں کو بھول گیا تھا، خود کو کھونے کی خواہش زیادہ اس کو ہے بلند پہ اس کو لیے جاتی تھی۔ آخری بار اداس نظر سے اس نے بستی کے کچے گھر کی جانب دیکھا، آنکھوں میں لہرانے لگے تھے ہاتھ وہ جن میں بین آئی تھی، جن میں دعا کا پانی قطرہ قطرہ برس رہا تھا، جن میں دعا کا پانی قطرہ قطرہ برس رہا تھا، پتے پیڑوں پر اٹھ اٹھ کر جڑنے لگے تھے، دھوپ نکھرنے لگی تھی، چیزیں رفتہ رفتہ واضح ہونے لگی تھی۔ اس دن سرد ہوا ایک میں آپ کو اور سنا دیتا ہوں
جی،
اس کا عنوان ہے جی دور پیڑوں کے سائے میں۔ دور پیڑوں کے سائے میں حرکت مسلسل، میرا دھیان اس کی طرف، اور دل میں کئی واہمیں، دل کی دھڑکن میں دھڑکیں کئی گردشیں، اور میں ہشت پائے کے پنجے میں جکڑا گیا، عجب خوف پیڑوں کے سائے میں پلتا ہوا، ایک تحرک جو کھلتا نہیں، اور میں منتظر جو بھی ہونا ہے اب ہو، اور اب ایک آہٹ نے دہلا دیا، بہت دھیمی آہٹ اجل نے چھوا ہو کہ دنیا اندھیرے میں ڈوبی، بہت دور خوشبو میں مہکا سویرا، تحرک کی ہچکی سنی اور ہر چیز اپنی جگہ تھم گئی، سیاہی کا پردہ گرا، کمکمے جل اٹھے اور گھر جگمگانے لگے، دور پیڑوں کے سائے میں حرکت مسلسل۔ ایک نظم اور ہے
جی
جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے
جی،
یہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عنوان ہے کوئی ہے کی صدائیں لگاتے ہوئے میں سراپا صدا ہو گیا، لوگ آنکھوں کے گہرے گڑھوں سے مجھے گھورتے، ایک کیچڑ بھری لہر اٹھتی شناسائی کی میری جانب لپکتی، مگر ایک جھپکی میں معدوم پڑتی، وہ پھر اپنی گدلی خاموشی سمیٹے، کہاں کس طرف آتے جاتے خبر کچھ نہیں تھی، برسوں پہلے اسی شہر میں بوڑھے پیڑوں تلے آگ روشن تھی اور ایک خوشبو گواہی میں موجود تھی، برسوں پہلے اسی شہر میں بوڑھے پیڑوں تلے آگ روشن تھی اور ایک خوشبو گواہی میں موجود تھی، وہ قیاد مقدس کی تقریب تھی، ساتھ دینے کا ایک عہد تھا، اپنی چاہت کے اقرار میں کہہ کے لبیک آواز سے دستخط کر دیے، اور پھر ایک دن اپنے اقرار کو بھول کر میں اسے بھول کر ان دیاروں کی جانب چلا جن کو دینار و درہم کی خوشبو نے جکڑا ہوا تھا، جب میں لوٹا کھنکتی مہکی گئی گٹھڑیاں باندھ کر، کوئی رستہ نہ صورت شناسا ملی، وہ شجر بھی کہیں پر نہ تھے اور لکیروں سے تشکیل پاتی ہوئی ایک بے چیرگی تھی، جہاں عقل و دانش کی باتیں فقط شور تھی، رنگوں اور خوشبوؤں کی جگہ ایک صحرا ابھرتا نظر آ رہا تھا، اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بے خد و خال چہرہ ہوا، میری آنکھیں کہیں بہ گئیں اور میں بے صدائی کی تاریخ کھائی میں گرتا گیا اور گرتا چلا جا رہا ہوں، کوئی ہے کوئی ہے کی صدائیں لگاتے ہوئے۔
کلام شاعر با زبان شاعر جناب توقیر عباس اپنی غزلیں اور نظمیں آپ کو سنا رہے تھے۔ تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 234 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی۔
غالب کی غزل نمبر 234 جو غالب کی مشہور ترین غزلوں میں شامل ہے آج آپ کے پیش خدمت ہے۔ کہتے ہیں مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش قدح سے چشم چراغاں کیے ہوئے۔ لانگ اٹ ہیز بین سنس آئی ہوسٹڈ دا بلوڈ، ہیونگ ایلومینیٹڈ دا اسمبلی ود دا فروینسی آف گابلٹ۔ کہتے ہیں دا لاسٹ ٹائم آئی بلوڈ کیم ٹو مائی اسمبلی، دا گابلٹ اینڈ وائن بیکیم سو ایکسائٹیڈ دے لٹ اپ ٹو ایلومینیٹ دا اسمبلی۔ اٹ واز ان ڈیڈ اے میموریبل ایونٹ فار می ٹو ریمینس اباؤٹ اٹ ناؤ۔ لائٹنگ اپ دا اسمبلی ود گابلٹس اینڈ وائن آر آلسو انڈیکیٹنگ اے سیلیبریشن۔ مطلب کہنے کا یہ کہ محبوب جب آیا تھا ایک زمانے میں تو اس سے جو میری محفل میں رونق ہوئی تھی، جو جوش قدح سے، جو گابلٹ تھا، جو شراب کا پیالہ تھا، اس میں جو گرمی آئے اس سے محفل میں ایک رونق آ گئی تھی۔ تو کہتے ہیں کرتا ہوں جمع پھر جگرے لخت لخت کو، عرصہ ہوا ہے دعوت مشگاں کیے ہوئے۔ اگین آئی کلیکٹ دا پیسز آف مائی لیور ون بائی ون، لانگ اٹ ہیز بین ٹو آفر اے فیسٹ فار ہر آئل لیشز۔ کچھ ذکر یوں ہے کہ وین یو لاسٹ کیم ٹو وزٹ می یو رپ مائی لیور ان ٹو مینی پیسز ود یور ایمرس گلانسز۔ ٹو پرووائڈ اے فیس فار یور آئی لیشز آئی ایم ونس اگین کلیکٹنگ دوز اسکیٹرڈ پیسز آف مائی لیور۔ یہاں دیکھیں کہ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ جو جگر ہے وہ صبر کی ایک نشانی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ جب تم نے وہ صبر میرا تباہ کر دیا تھا تو پھر دوبارہ میں بے صبر ہو کر محبوب کی خواہش رکھتا ہوں۔ اور کہتے ہیں یہ جو لفظ ہے کہ پھر جگرے لخت لخت کو، کہ میں پھر وہ ہمت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ محبوب کا مقابلہ آ سکوں اور وہ پھر میرے جگر کو یا میرے کانفیڈنس کو پوری طرح سے تباہ کر دے۔ پھر وضع احتیاط سے رکنے لگا ہے دم، برسوں ہوئے ہیں چاک گریباں کیے ہوئے۔ دین اگین آئی ہیو بگن ٹو سفوکیٹ ایٹ دا ٹریڈیشن آف سوبرائٹی، ایئرس ہیو پاسڈ سنس آئی ٹور مائی کالر اوے۔ کہتے ہیں کہ جو ریشنلٹی کا تقاضا تھا یہ کہ اپنے جذبات پہ میں کنٹرول کر سکوں، لیکن عاشقوں کے لیے یہ ایک دم گھٹنے والی بات ہے یہ کہ وہ اپنے جذبات کو روک سکیں۔ اب آپ دیکھیے وہ جذبات کو اندر روکنا اور دم گھٹنا، اس میں جو موازنت ہے وہ غالب نے پیدا کی ہے۔ پھر آخر میں کہتے ہیں کہ برسوں ہوئے ہیں چاک گریباں، کہنے مدت ہو گئی کہ میں نے گریباں چاک کیا تھا دیوانگی میں، لیکن اب بات یہ ہے کہ پھر وضع احتیاط سے رکنے لگا ہے دم۔ کہتے ہیں پھر مجھے وہ اس بات کا احساس ہو گیا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، یہ وقت ہے گریباں چاک کرنے کا۔ پھر گرم نالہ ہائے شرر بار ہے نفس، مدت ہوئی ہے سیر چراغاں کیے ہوئے۔ دین اگین بریتھ از ایکٹیو ان اسپیوئنگ فائری پلینٹس، لانگ از بین سنس آئی وینٹ ٹو سی ڈسپلے آف لیمپس۔ اچھا، لیمپ سے مراد یہ چراغ جو یہاں پر ہیں وہ جگر یا دل میں وہ کالے دھبے ہیں جو پڑ گئے ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے کافی ترکیب استعمال کی، ایک تو ہے شرر بار نفس چراغاں، اور پھر گرم نالہ ہائے، ان سب چیزوں کو جمع کریں تو ایک عجیب سا نظارہ ذہن میں آتا ہے کہ میری جو آہ و بکا ہے اس میں اتنی گرمی ہے، اس میں اتنی آگ ہے کہ دل جو ہے وہ کئی جگہ سے جل گیا ہے، اور وہ جلن جو ہے اس نے ایک ایسا چراغا بنا دیا ہے جگہ جگہ دل میں جو آگ لگی ہوئی ہے۔ along with the fire جہاں جہاں سے وہ سانس گزری وہاں وہاں اس نے یہ چراغ جو تھے وہ جلا دیے۔ تو پھر کہتے ہیں یہ وہ حالت ہے جس کو مجھے ایکسپیرینس کیے ہوئے یا دیکھے ہوئے مدت ہو گئی ہے۔ اب یہاں وہ بات کر رہے ہیں، اپنے پوری اس غزل میں کچھ ذکر ہے اپنے ماضی کا کہ جب محبوب سے قربت تھی، محبوب سے واسطہ تھا، تو اب ان کو وہ ساری باتیں یاد آ رہی ہیں کہ مدت ہوئی ہے سیر چراغاں کیے ہوئے۔ سیر چراغاں سے مراد یہ کہ اپنے دل کو زخموں سے بھر دینا۔ پھر پرسش جراحت دل کو چلا ہے عشق، سامان صد ہزار نمکداں کیے ہوئے۔ دا لو از اگین انکوائرنگ اباؤٹ دا کنڈیشن آف ہارٹس وونڈس، ہیونگ گیدرڈ 100,000 سالٹ شیکرس۔ اب بات یہ کہ اٹ واز دا لو دیٹ کریٹڈ دیز وونڈس۔ اب بات جو ہے وہ اس انکوائری کی کہ وہ اب ان زخموں میں تکلیف کیوں کم ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہزار نمکدان ہیں میرے پاس اور ان پہ میں نمک چھڑکوں تب لطف آئے گا. اب دیکھیے بات یہ یہاں پر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کچھ بات ہو رہی ہے پاسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ حالات تھے, اب وہی زخم ہیں لیکن ان میں درد کم ہو گیا ہے. تو یہ وقت ہے کہ اب ہم نمکدان کو کھولیں اور ان زخموں کو پھر دوبارہ اجاگر کر دیں. پھر بھر رہا ہوں خامے مشگاں بخون دل, ساما چمن درازیے داماں کیے ہوئے, اگین آئی ڈپنگ مائی پین آف آئی لیشز ان دا ہارٹس بلڈ, انٹینڈنگ ٹو ڈرا ڈیکوریٹو فلاورس آن مائی ہیم. اب یہاں پہ انہوں نے آئی لیشز کو مشگاں کو قلم سے موازنہ کیا ہے, دل میں خون ہے اس میں ڈبو کر کے وہ کچھ تصویریں بنانا چاہتے ہیں کپڑے پہ اپنے ہیم کے اوپر اپنے, کہ شاید اس سے تمہاری نظر میری طرف پڑ جائے اور شاید تم میرے اس کام کی آ کے تعریف کر سکو. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ماضی کی گفتگو ہے جس پہ وہ بات کر رہے ہیں, ماضی کے حالات ہیں. لیکن یہ ایک عجیب خیال پیش کیا غالب نے یہاں پر, ایک طرف تو مشگاں بخون دل سامان چمن درازی دامہ کیے ہوئے, چمن درازی دامہ دامن کو سجانے کے لیے. اچھا تھوڑا سا اس میں کنٹروورسی ہو سکتی ہے کہ یہ دامن محبوب کا ہے یا عاشق کا ہے, بہرحال کسی بھی صورت میں محبوب کی توجہ جو ہے وہ مبذول کرانا چاہ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں باہمد گر ہوئے ہیں دل و دیدہ پھر کر رقیب, نظارہ و خیال کا سما کیے ہوئے, اگین دا ہارٹ اینڈ دا آئی ہیو بیکم رائیولز ٹو ایچ ادر, بینگ فلی ریڈی فار لکنگ ایٹ اینڈ تھنکنگ اباؤٹ ہر. اب کہتے ہیں کہ آنکھ جو ہے وہ محبوب کو دیکھنا چاہتی ہے لیکن دل جو ہے صرف اس کا تصور اپنے خیال میں لانا چاہتا ہے, اب وہ ایک دوسرے سے جھڑپ ہے, مقابلہ ہے, لڑائی ہے, بٹ دے آر یونائٹیڈ, لیکن ہیں وہ ایک ساتھ ساتھ اور دونوں اس بات پہ تیار ہیں کہ اپنی خواہش جو ہے وہ پوری کر سکیں. اب یہاں پہ جو نزاکت ہے کہ دیدہ و دل دونوں کو نظارہ و خیال کا, ایک کو نظارے کی خواہش ہے ایک کو خیال کی خواہش ہے, تو اس میں تھوڑا سا انہوں نے ترکیب یہ استعمال کی ہے بتانے کی کہ جو نگاہ ہے وہ کہاں تک پہنچتی ہے اور دل جو ہے اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے. دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے, پندار کا سنم کدا ویراں کیے ہوئے, دین اگین مائی ہارٹ گوز بیک ٹو دا ایلی آف ریپروچ, ہیونگ براٹ ٹو ڈیزولیشن دا آئیڈل ٹیمپل آف مائی پرائڈ. بڑی اس میں اچھے الفاظ لفاظی دونوں شامل ہیں, ایک تو طواف سے مراد کعبے کا طواف بھی کیا جاتا ہے, اور کہتے ہیں کوئے ملامت جہاں جا کر کے مجھے اپنے اوپر ملامت اور ڈسگریس جو ہے اپنا, آئی واز ٹو پراؤڈ ٹو گو ٹو ہر ایلی ٹو بی ڈسگریس, لیکن اب ہوا حالت یہ ہے کہ میں اپنا میں نے جو پندار ہے وہ جھڑک دیا ہے اور دل جو ہے پھر اس طرف مائل ہے کہ اس سڑک پہ جائے جہاں ڈسگریس جو ہے وہ ہمارا حاصل ہوگا. اب یہ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایک راستہ ہے جس پہ ہم پہلے بھی جا چکے ہیں, اب دوبارہ وہاں جانے کی غرض ہے. لیکن یہاں جو انہوں نے استعمال کیا ہے پندار کا سنم کدا, یہ ترکیب غالب کی غالباً مشہور ترکیبوں میں آئے گی. سنم کدا سے مراد وہ بت ہیں, طواف جو ہے اس سے مراد کعبہ ہے, یا ایک زمانے میں بتوں کا بھی طواف کیا جاتا تھا, تو اور جو راستہ ہے وہ اس کا طواف کرنے کو دل چاہتا ہے, تو پندار کا سنم کدا ویراں کیے ہوئے اس کو پندار کو اپنی پوری طرح سے نکال دینا. پھر شوق کر رہا ہے خریدار کی طلب, عرضے متاع عقل و دل و جاں کیے ہوئے, دا ڈیزائر از اگین ڈیمانڈنگ اے بائر ٹو آفر دا گڈس آف وزڈم ہارٹ اینڈ لائف. اب یہاں پر بات یہ کر رہی ہے کہ شوق جو ہے وہ پھر خریدار کی طلب ہے, اور ظاہر ہے کہ خریدار جو ہم کو چاہیے وہ محبوب ہے جس کے لیے سارے آفرنگس یا پیشکش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت بھی ضرور اچھی ہونا چاہیے. اچھا لیکن پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میں یہ سب لوز کر دوں, چھوڑ دوں, دے دوں بلوٹ کو, محبوب کو. پھر کہتے ہیں عرضے متائے عقل و دل و جان کیے ہوئے, مطلب کہنے کا یہ کہ اپنی عقل, اپنا دل, زندگی اس کو دینے کو میں بالکل تیار ہوں, صرف انتظار ایک خریدار کا ہے. دوڑے ہے پھر ہر ایک گل و لالا پر خیال, صد گل ستا نگاہ کا سما کیے ہوئے. اگین دی امیجنیشن رنز ٹوورڈز ٹولپس اینڈ روزز امبریسنگ اے ہنڈریڈ گارڈنز فار دا اسپیکٹیکل. سینکڑوں باغ ہیں جو ہم کو ہمارے خیال جن کی طرف دوڑ رہا ہے ہر پھول کی طرف. مراد غالباً یہ کہ دنیا میں اتنی خوبصورت چیزیں ہیں اور میں ہر ایک کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. شاید مراد محبوب سے ہے تو پھر بات یہ آتی ہے کہ محبوب ایک ہے یا سینکڑوں ہیں, یا اس انداز کی بات ہے کہ ہر خوبصورتی پہ میرا دل جو ہے وہ آ جاتا ہے. پھر چاہتا ہوں نام آئے دلدار کھولنا, جاں نظر دل فریبیے عنوان کیے ہوئے. دین اگین آئی وانٹ ٹو اوپن دا لیٹر فرام دا بلوڈ, سیکریفائزنگ مائی لائف ایٹ دا ہارٹ ڈیسیونگ ڈسپلے آف دا انولپ. محبوب کا خط آیا ہے, شاید اس پہ ان کا نام لکھا ہے یا کوئی تصویر بنی ہے, تو وہ اسی خط کھولنے سے پہلے اس پہ دل و جاں نثار کر چکے ہیں. پھر کہتے ہیں لیکن اس میں ایک تھوڑی سی نزاکت یہ ہے کہ اگین جو اس میں آیا, پھر چاہتا ہوں نامہ دلدار کھولنا. نامہ دلدار یا تو پہلے کھول چکے ہیں یا پہلے بھی نامہ آ چکا ہے, لیکن جو غزل کی ترکیب ہے وہ نامہ کوئی اتنا دل فریب نہیں ہوگا, لیکن وہ اس غم سے کہ شاید اس میں وہی گفتگو ہو جو پہلے ہوئی تھی اور دل جو ہے وہ ٹوٹ جائے, تو وہ خط کے اوپر جو نقوش بنے ہیں انہیں پہ عاشق ہو گئے ہیں وہ. دل بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. پھر کہتے ہیں کیا خوبصورت شعر ہے کہ مانگے ہیں پھر کسی کو لب بام پر حوث, زلف سیاہ رخ پہ پریشان کیے ہوئے. دی ڈیزائر اگین ڈیمانڈز ٹو سی سم ون ایٹ دا بیلکنی ود ڈارک ڈریسز ڈشیبلڈ اباؤٹ ہر فیس. غالب کے صاف اشعار میں ہیں, محبوب جو ہے وہ چھت پہ کھڑا ہے, وہاں پہ اس کی زلفیں جو ہیں شیرے پہ ہیں اس کی. کہتے ہیں پھر دل چاہتا ہے کہ وہی نظارہ سامنے آئے کہ اس کو میں دیکھ سکوں. جیسا عرض کیا میں نے کہ یہ ساری باتیں ماضی کی ہیں, شاید وہ جو ان پہ گزر چکی ہیں یا ان سے وابستہ ہو چکی ہیں ان کی یاد ان کے سامنے ہے. پھر کہتے ہیں چاہے ہے پھر کسی کو مقابل میں آرزو, سرمے سے تیز دشنائے مشگاں کیے ہوئے. دی لانگنگ اگین ڈیمانڈز ٹو کنفرنٹ سم ون, ہیونگ ڈیگرز آف آئی لیشز شارپنڈ وتھ بلیک اینٹیمنی. پہلے شعر کی طرح سے یہ بھی بہت صاف ہے, دل میں خواہش اس بات کی ہے کہ مقابل میں محبوب آ جائے, اور کس طرح سے آئے کہ سرمے سے تیز. اب اس میں بات یہ ایک کہاوت ہے کہ سرما لگانے سے آنکھیں جو ہیں وہ ان کی روشنی بہتر ہو جاتی ہے, وہ تیز ہو جاتی ہیں. سو سرمے سے تیز, اب مشکاں کو دشنا کہا ہے انہوں نے, تو سرما لگا کے انہوں نے اس دشنے کو تیز کیا ہے یا وہ نگاہوں کو تیز کیا ہے. خواہش یہ ہے کہ اس کو دیکھ سکیں. لیکن یہاں ایک تھوڑی سی نزاکت یہ کہتے ہیں چاہے ہیں پھر کسی کو. اب یہاں کسی سے مراد ایک ان کا اپنا محبوب بھی ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کئی محبوب ہیں جن کا ذکر ہے, یا ہر وہ محبوب جس کی دشنا جو ہیں وہ مشگاں کی صورت میں سامنے پیش آ رہی ہیں. ایک نو بہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ, چہرہ فروغ میں سے گلستان کیے ہوئے. دا آئیز اگین یرن ٹو سی اے کوکیٹش فریش ایز اسپرنگ بلوڈ, ہر فیس برائٹلی فلشڈ انڈر دا انفلوئنس آف وائن. کیا اچھی خواہش پیش کی ہے کہ ایک محبوب ایسا ہو کہ جس کا چہرہ جو پھول کی طرح سے ہو, اور اس چہرے پہ کچھ رنگت ایسی ہو جو شراب پینے کے بعد آتی ہے. اب یہ انہوں نے ایک ایسا سین کھینچا ہے محبوب کے چہرے کا کہ جس میں محبوب کے چہرے کی رنگت جو ہے وہ شراب کی رنگت سے موازنہ کیا ہے. اور پھر جو شعر ان کا بڑا مشہور بھی ہوا ہے, کہتے ہیں پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں, سر زیر بار منت دربا کیے ہوئے. دین اگین دا ہارٹ لانگس ٹو کیپ لائنگ ایٹ سم ونز ڈور اسٹیپس ود ہیڈ برڈن انڈر دا آبلیگیشن آف پلیڈنگ ٹو دا ڈور کیپر. بڑا نادر نمونہ ہے غالب کے حصے مزاح کا. کہتے ہیں محبوب کے گھر پہ ایک چوکی دار بھی ہے, اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اس کے در پہ پڑے رہیں. تو خواہش منت کی چوکی دار کی کہ بھی ہم کو یہاں رہنے دو, تو ہمیں ہمارے پر اس چوکی دار کا بڑا احسان ہو گیا. پھر یہاں بات کی در پہ کسی کے, کسی سے مراد یہاں اگر وہ کہتے اسی کے پڑے رہیں تو بات بالکل صاف ہوتی ہے. اسی طرح سے غالب بات کو تھوڑا گھما دیتے ہیں, جو اس کی دور ہے وہ بدل گیا, کس نے اور اس نے نشان دہی بدل گئی. لیکن بہرحال مراد محبوب سے ہے, جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کہ رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. The heart searches again for the leisure that round the clock we would keep sitting contemplating the thoughts of sweetheart. یہ شعر اکثر غلط پڑھا گیا ہے تو تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں. اکثر لوگوں نے یوں پڑھا ہے کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن. یہاں پر غالب فرصت کے رات دن نہیں ڈھونڈ رہے ہیں بلکہ فرصت کے بعد ایک پوز ہے کہ رات دن, وہ فرصت کی تلاش ہے کہ رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. تو یہ ذرا نزاکت ہے اس شعر کی, اگر غور سے پڑھیں گے آپ تو یہ سامنے آ جائے گی. اکثر پھر وقتہ میں کہتے ہیں کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیا طوفاں کیے ہوئے. غالب ٹیز می ناٹ فار اگین ود دا انٹینسٹی آف دا ٹیئرس آئی ایم سٹنگ ہیونگ کمیٹڈ ٹو اسٹرنگ اپ اے اسٹارم. نادر شعر ہے. دل کی جو کیفیت ہے وہ کس خوبصورتی سے بیان کی ہے. آنسوؤں کا ایک ہجوم ہے جو جمع ہے, اس کو چھیڑ دو گے تو یہ دریا بہہ نکلے گا, چیزوں کو بہا لے جائے گا. غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیائے طوفاں کیے ہوئے. تو یہ تو تھی غالب کی وہ بہت نادر بہت خوبصورت اور بہت مشہور غزل, لیکن یہ ان غزلوں میں شامل ہے جو بہت سادی صاف غزلیں ہیں لیکن جو جس وضعداری سے غالب نے اپنے خیالات کو بیان کیا اس میں حصے مزاح بھی ہے اور ایک داستان ہے ماضی کی اور ایک اس ذہنی حالت کا بیان کیا گیا ہے جو صرف ایک عاشق ہی سمجھ سکتا ہے.
تفہیم غالب. دیوان غالب کی غزل نمبر 234 کی انگریزی اور اردو میں تشریح پیش کی گئی. شارح تھے ڈاکٹر سرفراز خان نیازی.
تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے, پتہ ہے www.urduvoa.com. ایک بار پھر, تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے, پتہ ہے www.urduvoa.com.
اور آخر میں ایک افسانہ, تحریر حاجرہ مسرور کی ہے. کہانی کہنے کا ان کا اپنا مخصوص انداز تھا. ان کا تعلق افسانہ نگاروں کے اس قبیلے سے ہے جسے افسانے کے کرافٹ پر مکمل عبور حاصل ہوتا ہے. انہی کا ایک افسانہ گائے پیش خدمت ہے. سنا رہے ہیں خالد حمید.
جب اختر میاں گھنگروں اور چھالروں سے آراستہ یکے سے اترے تو حویلی کا اونچا پھاٹک آسمان سے گرتی ہوئی رات کے اندھیرے میں سیاہ معلوم ہو رہا تھا, حالانکہ پھاٹک کے قریب حال ہی میں لیمپ کا کھمبا دوبارہ لگا تھا. یوسف بھیا نے ٹاؤن ایریا کمیٹی کا ممبر ہوتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ اس حویلی سے رشتے داری کے باعث یہاں روشنی کا انتظام کروا دیا. سالے لیمپ میں تیل نہیں ڈلواتے اب. اختر میاں نے پھاٹک سے گزرتے ہوئے کسی اینٹ سے ٹھوکر کھائی تو بڑبڑائے. ان کے قدموں کی مانوس چاپ سن کر احاطے کے کونے میں بندھی ہوئی بھینس اور بیلوں نے زور زور سے سوں سوں کر کے بھوسا اڑا دیا اور زنانہ ڈیوڑی سے لٹکی ہوئی لالٹین کی مردہ روشنی میں سر اٹھا کر انہیں دیکھا. زنانہ ڈیوڑی کے قریب ٹوٹی ہوئی خالی نان سے منہ پھیرے بوڑھی مرجھلی گائے کسی خیال میں مست آنکھیں بند کیے پڑی تھی. اختر میاں کے جوتوں کی آواز سے یوں بیتابی میں لڑکھڑا کر اٹھی جیسے پوچھ رہی ہو پہنچا آئے. مگر اختر میاں کی بے رخی دیکھ کر وہ دوبارہ خالی نان پر منہ مار کر مراقبے میں چلی گئی. احاطے والے برامدے کے آگے دادا اپنے بھیگے کھرے پلنگ پر لیٹے حقہ پی رہے تھے اور نائی کا چھوکرا ان کے پاؤں دبا رہا تھا. پہنچا آئے. دادا نے بھیگے کھرے پلنگ پر اپنی ننگی پیٹھ رگڑتے ہوئے پوچھا. ہاں, اختر میاں نے شیروانی کے بٹن مروڑ کر جواب دیا. وہ دو ایک منٹ رکے مگر دادا نے اور کچھ نہ پوچھا. انہیں اور کچھ پوچھنے کی کیا غرض پڑی ہے. اختر میاں اندر ہی اندر ابلتے کھولتے چپ چاپ مڑے اور ڈیوڑی کی طرف چل دیے. ڈیوڑی کے اندھیرے میں جھینگروں کی تانے سی ان کے کانوں میں بج رہی تھیں اور ان کے دل میں عجیب سی مایوسی عجیب سی جھلاہٹ پیدا ہو رہی تھی. یہ دنیا کچھ بھی تو نہیں, کسی کا بھروسہ نہیں, لعنت. انہوں نے گھٹنا پکڑ کر سوچا اور ان کا گلا پھر بھرنے لگا. چند منٹ بعد وہ ہلکا سا لنگڑاتے آنگن میں داخل ہوئے. آنگن میں ہمیشہ کی طرح پرانی چوکی پر دھوالی چمنی کی لالٹین جل رہی تھی اور باورچی خانے والے دالان کے سامنے گرمیوں کے باورچی خانے کی گز بھر اونچی حد بندی پر مٹی کے تیل کی کپی بدبودار روشنی دے رہی تھی۔ ان کی اماں شاید کچھ پکا رہی تھیں۔ دالان کی دیواروں اور کٹاؤ دار محرابی دروں میں لٹکے ہوئے چھینکوں پر آگ کی روشنی ہمیشہ کی طرح تھرک رہی تھی۔ اختر میاں دھم سے کھرے پلنگ پر گر پڑے۔ ڈربے میں مرغیاں کڑکڑائیں، جیسے وہ بھی پوچھ رہی ہوں پہنچائے انہیں جو ہمیں صبح صبح باسی روٹی مل کر ڈالتی تھی۔ آ گئے میرے لال، پہنچا آئے۔ ان کی اماں باورچی خانے کی ننی سی دیوار کے پیچھے سے ابھر کر لپکیں اور ایک دم ناک سڑسڑا کر رونے لگیں اور پھر روتے روتے قریب کے پلنگ پر بیٹھ گئیں۔ ماں کا دکھ اختر میاں کے اوپر ہی اوپر سے گزر گیا۔ انہوں نے بڑی اجنبیت سے اپنی ماں کو دیکھا جو لالٹین کی مدھم روشنی میں بڑی دبلی پتلی نظر آ رہی تھیں۔ چوڑی دار تنگ پاجامہ ان کی پنڈلیوں پر جھریوں کی طرح لٹکا ہوا تھا اور سونے کی کیل والی لمبی ناک تلے سے وہ بار بار ناک پونچھ رہی تھی۔ گھر کیسا کھانے کو دوڑتا ہے میرے اللہ، ان کی اماں نے رو کر بین کیا اور تاروں بھرے آسمان کی طرف دیکھا جیسے وہ اللہ میاں سے فریاد کر رہی ہوں کہ بیٹی بھی دی تو ایک اور اسے بھی اپنے ہاتھوں سے جدا کر کے دوسروں کو سونپنا فرض بنا دیا تو نے۔ جوانی کا رنڈاپا دو بچوں پر کٹھا، اے اللہ کیا بگڑتا تیرا جو رنڈاپے سے پہلے دو چار بچے دے دیتا۔ آج کل ہے جا یوں نہ پھڑکتا جو گھر میں اور بھی کوئی بچی ہوتی۔ تاروں بھرے آسمان کے تلے سے ایک چمگادڑ پنکھ پھیلائے پروں کا سناٹا بکھیرتی امرودوں کے باغ کی سمت منہ اٹھائے گزر گئی۔ ان کی اماں نے ایک لمبی سانس لے کر پاندان کھڑکھڑایا اور آنسو پونچھ کر تمباکو کی ایک چٹکی منہ میں ڈال دی۔ کھانا کھا لو اختر میاں۔ اچھا پہلے منہ دھو لو، سفر سے لوٹے ہو، ان کی اماں نے پاندان چھوڑ کر اٹھتے ہوئے کہا اور لکڑی کی گھڑونچی پر سے لوٹے میں پانی انڈیل کر آنگن کے کونے میں پڑی ہوئی چوکی پر رکھ دیا۔ اختر میاں کی تو بھوک اڑی ہوئی تھی، دل میں کوئی کانٹا کھٹک رہا ہو اور انسان بیٹھ کر حلق سے نوالے اتارے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کچلے ہوئے پاؤں میں کوئی نیا جوتا ٹھونسنے بیٹھ جائے۔ مجھے بھوک نہیں، اختر میاں نے بھاری آواز میں کہا۔ کیوں بیٹا، کیا بات ہے؟ اماں بیتاب ہو گئی۔ لے اب میں نہیں رہوں گی، تو رنج نہ کر۔ اماں کے یہ خوش فہمی سے لبریز الفاظ اختر میاں کے کانوں کو چھیل کر دماغ میں چبھے۔ سنسنا کر سارا خون دماغ میں بھمر بن گیا۔ انہیں شدید غصہ آیا کہ اماں ابھی تک انہیں بچہ ہی سمجھتی ہیں جو ماں کے آنسو دیکھ کر خود بھی رونا شروع کر دیتا ہے اور اس وقت تک چپ نہیں ہوتا جب تک کہ ماں کے آنسو خشک نہیں کرا لیتا۔ میں سب سمجھتا ہوں، یہ یوں ہی نہ تھا۔ اندھیری امسی ہوئی رات میں تاروں بھرے آسمان تلے پلنگ پر پڑے پڑے انہوں نے پھر سوچا اور ان کا دل گہرے درد اور ناقابل فہم اذیت سے پر ہو گیا۔ یہ عقل میں نے تجربوں سے سیکھی ہے، واللہ گھاس کھود کر تھوڑی۔ اختر میاں نے آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی کی مڑی توڑی پگڈنڈیوں پر پلٹ کر نظریں ڈالیں جس پر طرح طرح کے پھول، قسم قسم کے کانٹے سر نوڑائے پڑے تھے۔ دادا کنجوس تھے، وہ اپنی نسل کو اپنی زندگی میں کوئی اختیار بخشنا گناہ سمجھتے تھے، مگر کوئی کہاں تک کسی کی موت کا انتظار کر سکتا تھا؟ اختر میاں اپنی بیوہ ماں کے ایک ہی بیٹے تھے۔ قصبے کے مڈل اسکول کے زمانے میں ہی وہ چلاتے، ہمیں تو پیسے دو اماں، اور اماں دبی دبائی رقمیں نکال کر ہاتھ پر رکھ دیتی۔ قصبے کا بازار ننا سا صحیح، مگر ضرورت کی ہر چیز مل جاتی۔ فرض کرو بازار میں اپنے کام کی چیز نہ ملی تو پھر گھر تو کہیں نہیں گئے۔ کبھی کبھی ضرورت پر لوگ گھر کی چیزیں بھی اٹھا کر اونے پونے بیچ دیتے ہیں، لیکن اختر میاں اپنے گھر اور خاندان کی روایتوں کے معاملے میں ہمیشہ سے بہت پکے تھے۔ گھر میں جب وہ اپنی مرجھلی سی بڑی بہن کو چاروں طرف سے بند آنگن میں چلتے پھرتے دیکھتے تو انہیں عجیب سا اطمینان ہوتا، جیسے کسی نقب زن کو اپنی دیواریں محفوظ دیکھ کر خوشی ہو سکتی ہے۔ آپا کہاں چلیں؟ اختر میاں بہن کو ٹوکری اٹھائے ڈیوڑی کی طرف جاتا دیکھ کر چلاتے۔ بہن ٹھٹک کر کھڑی ہو جاتی اور اپنی بڑی بڑی گائے جیسی معصوم آنکھوں سے بھیا کو دیکھتی۔ گیا کو بھوسا نہ ڈالوں؟ وہ دھیرے سے پوچھتی۔ بوڑھی گائے کو ہمیشہ وہ اپنے ہاتھ سے چارہ ڈالتی تھی۔ تو آپا تو چارہ ڈالنے جا رہی تھی؟ اختر میاں اطمینان کرتے اور بہن حیرانی سے منہ کھولے انہیں دیکھتی رہتی۔ چھوٹی سی کسی ہوئی چوٹی سے نکلے ہوئے ننھے ننھے بکھرے ہوئے بال، خشک خشک ہونٹ اور کانوں میں پڑی ہوئی سونے کے جھمکے، ہر چیز ساکت سی ہو جاتی۔ صرف بڑی بڑی گائے جیسی آنکھیں حلقوں میں موہوم سی حرکت کرتی رہ جاتی۔ اچھا تو پھر جاؤ نا، اختر میاں کی نظریں جھک جاتی اور وہ مطمئن ہو کر قینچی سگریٹ جلا لیتے۔ لیکن آج ان کا اطمینان رخصت ہو چکا تھا۔ آج انہیں یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے ان کے گھر میں بھی نقب لگنے لگی تھی۔ واپسی میں راستے بھر وہ اپنے آپ سے لڑے تھے، توبہ توبہ، مگر ثبوت جو تھا۔ ان کا جی چاہ رہا تھا کہ اپنا منہ پیٹ ڈالے۔ بیٹا رنج نہ کرو، لو ذرا سا کھا لو۔ اختر میاں کی اماں سینی میں روٹی، سالن کا کٹورا اور پانی کا مراد آبادی گلاس دھرے آئی۔ میں نہیں کہوں گا، اختر میاں تقریباً چلا اٹھے۔ اے بیٹا اتنا رنج نہیں کرتے۔ اماں کا دل خون ہونے لگا۔ انہیں پہلے کیا معلوم تھا کہ اختر بہن کو رخصت کر کے اتنا رنج کرے گا تو وہ سسرال والوں کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑتی کہ لڑکی کو جلدی مہ کے بھیجے۔ اے بیٹا خط لکھوا دوں گی کہ اسے جلدی مہ کے لائیں۔ لو اب کھاؤ، ماں نے پچکارا۔ مجھے نہ چھیڑو، وہ کبھی نہ آئے، مجھے کیا غرض، اختر میاں چلائے۔ اماں کھسیا کرے گئیں۔ کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے بھوک نہیں۔ اور اختر میاں نے بازو میں منہ چھپا کر کروٹ بدل لی۔ شیروانی تلے انہیں اپنے جسم پر پسینے کے قطرے رینگتے محسوس ہوئے اور وہ ایک دم اٹھ کر دالان میں چلے گئے۔ اماں نے پریشان ہو کر کھانا پلنگ پر رکھ دیا اور خود دوسرے پلنگ پر بیٹھ گئیں۔ گھٹنے پر کوہنی جما کر ہتھیلی رکھ کر وہ لالٹین کی اداس روشنی میں اپنے بیٹے کو دیکھنے لگیں جو دالان میں کھونٹی پر شیروانی لٹکا رہا تھا۔ یہ بیٹا جو ان کی سمجھ میں کسی طرح آتا ہی نہ تھا، جب تک بہن گھر سے رخصت نہ ہوئی تھی وہ اپنی بڑی بہن کو یوں سخت نظروں سے دیکھتا جیسے بڑا بھائی ہو، اور اب کہ بہن کو رخصت کر کے آیا ہے تو چھوٹی بہنوں کی طرح رنج کر رہا ہے۔ کھانا بھی نہیں کھاتا اور نہ کوئی بات کرتا ہے۔ لوبھی بہنیں بھی سدا کبھی کسی کے گھر میں بیٹھی رہی ہیں، اللہ نہ کرے کبھی کسی بد نصیب کی بہن سدا اپنے بھائی کے گھر پر رہے۔ پاکستان سے لڑکی کے سسرال والوں کا خط ذرا دنوں نہ آتا تو دل میں ہول پڑ جاتی۔ نکاح کر کے ہی تو گئے تھے وہ لوگ پاکستان کہ بھائی اپنا ٹھور ٹھکانا کر کے دلہن رخصت کرائیں گے۔ بہتوں کا سنا کہ پاکستان جا کر ایسے بدلے کہ دلہن کی صورت بھی دیکھے بغیر طلاق لکھ کر بھیج دی۔ لو نہ دعویٰ نہ مہر، بیٹھے قسمت کو روتے رہو۔ پاکستان میں ایک سے ایک صورت شکل اور دولت والے رشتوں کی بھرمار دیکھ کر لوگوں کی نیت بدل جاتی ہے۔ لڑکوں کے دماغ چوتھے آسمان پر ہیں، وہاں اپنے خاندان اور ذات برادری کی لڑکیاں پسند ہی نہیں آتی۔ اے ہمارے داماد کے بڑے بھائی نے آخر پاکستان ہی میں شادی کی نا، کیا گوری چٹی سی ہے، سنا ہے پڑھی لکھی بھی ہے، کیا اپنے دیور سے گٹ پٹ کر رہی تھی۔ حق بات کہوں، میری بیٹیا سے صورت شکل میں بھی اچھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے افسر دولہا پاکستان جا کر ہمیں بھولے نہیں، دیر سے صحیح مگر آ تو گئے اپنی دلہن رخصت کرانے، نہ آتے تو پاکستان جانے والوں کا بھروسہ ہی کیا۔ یہ اختر میاں خود رات دن ڈراوے دیتے تھے اور اب بہن چلی گئی تو مارے رنج کے کھانا بھی نہیں کھاتے۔ اماں بیٹھے بیٹھے سوچ رہی تھیں اور انہیں اپنے بیٹے کی صدا پر پیار بھی آ رہا تھا۔ اختر میاں دالان سے نکلے تو اپنی دری اور تکیہ لیے، ماں نے جھپٹ کر بستر بچھا دیا۔ اختر میاں ایک گلاس پانی چڑھا کر بستر پر پڑ رہے، ماں نے لالٹین کی بتی اور نیچی کر دی۔ گھر کیسا ہو گیا، تم نے اسے سمجھایا تھا کہ روئے نہیں، ماں نے ڈلی کترتے ہوئے گھر کے سناٹے میں اکتا کر پوچھا۔ نہیں، اختر میاں نے زور سے جواب دیا اور ان کے سامنے اپنی بہن کی بڑی بڑی سفید ڈیلوں والی آنکھیں آ گئیں جو بار بار اپنے میاں کی طرف اٹھتی اور جھک جاتی تھی۔ ہاں بیٹا، بہن کو سمجھاتے بھی کیا، خود ہی کلیجا منہ کو آ رہا ہوگا۔ میں نے کہا تھا دلی سے اسے پھل اور مٹھائی دلا دینا، دلا دی تھی، اماں نے آنسو پوچھ کر کہا۔ اختر میاں نے جواب دیا اور ایک زوردار سانس لی۔ اللہ، ایسی گرمی دیکھو، اور وہ برقعے میں غیر عورتوں کی وجہ سے منہ بھی نہ کھول سکی ہوگی۔ اماں نے بڑے درد سے تصور کیا اور بانس کا پنکھا اٹھا کر اپنے اوپر چھلا۔ اختر میاں تڑپ کر اٹھ بیٹھے۔ کیا بات ہے، کھانا کھاؤ گے؟ اماں چونکی۔ اختر میاں کا جی چاہا کہ وہ پٹاخے کی طرح دھوں سے پھٹ کر دھواں بن جائیں، تو گویا اماں سمجھ رہی ہیں کہ انہیں دفتن بھوک لگائی ہے۔ یا اللہ، یہ مائیں اتنی سادہ کیوں ہوتی ہیں، اگر میں انہیں بتا دوں تو؟ اختر میاں نے بات اپنے کلیجے میں گھونٹ لی اور دوبارہ تاروں بھرے دمکتے آسمان تلے اپنے پلنگ پر چیت لیٹ گئے۔ ان کے خون میں چنگاریاں سے اڑ رہی تھیں۔ بیٹے کی خاموشی سے تنگ آ کر اماں کھرے پلنگ پر ایک لوٹا پانی چھڑک کر لیٹ رہی اور پنکھا جھل جھل کر اپنی بیٹی کو یاد کرنے لگی۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو باپ نے کیا منہ بنایا تھا، کتنے دن تک پلٹ کر صورت نہ دیکھی تھی۔ جب ذرا ہاتھ پاؤں چلانے لگی تو ماں نے اس کے ہاتھوں پیروں میں ننی ننی گھنگریوں والی چوڑیاں اور پازیبیں پہنا دی۔ ہمکتی تو چھن چھن گھنگرو بولتے۔ چند ہی دنوں میں باپ بھی اسے گود میں اٹھا کر چومنے لگے۔ جب باپ مرے تو وہ چھوٹی تھی، مگر ماں کو روتے دیکھ کر ایک منٹ کو بھی ماں کا پلو نہ چھوڑا، اور اس کے بعد ہمیشہ وہ اس گھر میں بیوہ ماں کا ایک چھوٹا سا نمونہ بن کر رہ گئی۔ یہاں تک کہ وہ اس گھر سے 25 سال کی عمر میں روتی دھوتی رخصت ہو گئی۔ تمام دن وہ گھر کا کام کاج کرتی، لیکن جب سے جوان ہوئی تھی کئی بار ماں اسے جان بوجھ کر خاموخواں چھڑک دیتی، مگر وہ کیسی گائے جیسی بھولی بھالی آنکھوں سے ماں کو دیکھتی کہ دوسرے لمحے ماں تلافی کر دیتی۔ اور اب وہ اپنے گھر کی ہو گئی، اس کا گھر بھی کتنا دور تھا۔ ماں کا دل رو رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اختر میاں تفصیل سے سفر کی بات بتائیں، مگر اختر میاں جب سے آئے تھے چپ تھے۔ اماں نے بانس کا پنکھا ہاتھ بڑھا کر اختر میاں پر چلا، وہ آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ اماں نے سوچا تھکا ہوا تھا، سو گیا، مگر اختر میاں سوئے نہیں تھے، وہ سوچ رہے تھے اور اندر ہی اندر اذیت سے تڑپ رہے تھے۔ رات گزرتی گئی، باہر کوئی آوارہ کتا رویا تو انہوں نے آنکھیں کھول کر ہر طرف دیکھا۔ لیلٹین کی مدھم روشنی میں سارا گھر انہیں بڑا پرسرار معلوم ہوا، جیسے ہر دیوار پر سے بھوت گردنیں جھکائے اندر جھانک رہے ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سامنے کی دیوار پر گیند کی طرح بیٹھی ہوئی بلی باہر کود گئی۔ ان کا دل تھڑک رہا تھا اور پسینہ روئیں روئیں سے پھوٹ پڑا تھا۔ اختر میاں نے سوچا اگر وہ چپ رہیں گے تو شاید پورے کے پورے اپنے پسینے میں بہ جائیں گے۔ اماں سو گئیں؟ اختر میاں نے آواز دی۔ نہیں تو بیٹا۔ اماں کا دبلا پتلا جسم برابر کے پلنگ پر تہ ہو کر بیٹھ گیا۔ اماں آپ کیا سننا چاہتی تھیں؟ سنیے باجی، ریل میں مردانے ڈبے میں بیٹھی تھیں۔ اختر میاں نے ایک دم جیسے اگل دیا۔ ماں نے نظر اٹھا کر بیٹے کو دیکھا۔ اچھا اور سنیے، ریل چلی تو ان کی حرام زادی بھابھی نے کہا برقع اتار دو دلہن، جب اترنا تو پھر پہن لینا۔ اختر میاں کی آواز بلند ہو گئی، ڈربے میں ایک مرغی کڑکڑائی۔ ماں نے سر جھکا کر پنکھے کی ڈنڈی دانتوں تلے دبا لی۔ اماں، آپا کو آپ نے ہر وقت نگاہ میں رکھا تھا نا؟ اختر میاں نے سوال کیا، اور ماں نے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بیٹے کو دیکھا۔ بولیے نا، میں سب سمجھتا ہوں، میرے آگ لگ گئی، آپ بہت بنی ہوئی تھی۔ اختر میاں نے اونچی آواز سے کہا، کیا کہہ رہا ہے تو؟ تیری زبان میں کیا کیڑے بلبلا رہے ہیں؟ ذرا سنو تو صحیح۔ ماں کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ میں کہنا نہیں چاہتا، مگر آپ سن لیجئے، باجی نے اتنے مردوں کے سامنے اپنے ہاتھوں برقع اتار دیا۔ برقع اتار دیا، سنا کچھ؟ تو جس طرح اس کے سسرال والوں نے کہا، کیا ہمیں کیا؟ ماں نے دھیرے سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ہاں یہ میں جانتا ہوں، مگر آپا ذرا نہ شرمائیں، آنکھیں بھی نہیں جھکائیں۔ آپا کیسی تھی اماں؟ اختر میاں پھٹی ہوئی آواز میں چلائے، مگر ماں اسی طرح بیٹھی رہی، ان کی کوئی بنیاد نہ ہلی۔ اختر میاں نے مایوس ہو کر لیٹ جانا مناسب سمجھا۔ یا اللہ، یہ مائیں اتنی سادہ کیوں ہوتی ہیں؟ اختر میاں کیا سوچ رہے ہیں؟ آخر وہ سمجھتی کیوں نہیں؟ اختر میاں کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہ کر تکیے میں جذب ہو گئے، کانٹا ابھی تک کھٹک رہا تھا۔ ماں بدستور پرسکون تھی، انہوں نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس لی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ گزرتی ہوئی رات میں ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا ہلکورا سا دے گیا۔ باہر احاطے میں دادا زور سے کھانسے اور پھر انہوں نے اسی بابنگئی دہل طریقے پر تھوکا، اور ان سے پرے بھوسے کی خالی ناند پر بوڑھی مرچھلی گائے منہ مار کر ٹکرائی، جسے آج کسی نے بھوسا نہ ڈالا تھا۔ اس کم وقت کو کوئی نہیں خریدتا، قصائی تک نہیں۔ اختر میاں نے اپنا دھیان ہٹانے کے غرض سے سوچنا شروع کیا، مگر یہ نہ سوچا کہ وہ گو رکشا والے جو جان پر سوار ہیں۔
مرحومہ حاجرہ مسرور کا افسانہ گائے آپ نے خالد حمید کی زبانی سنا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے ستارنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔